بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا پہنچنے کے بعد 2 محرم کو جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ترون ان الحق لا یعمل به, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو سماج کی حالت کو کہ سماج کتنا پستی میں چلا گیا ہے, کتنا گر گیا ہے یہ سماج, کہ سماج میں حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. والباطل لا یتناہا عن, اہل باطل کھلم کھلا سینہ تان کر کے باطل پر عمل کر رہے ہیں, باطل کا دور دورہ ہے اور کسی میں اتنی اخلاقی جرأت باقی نہیں بچی ہے کہ وہ اہل باطل کو ٹوک سکے, کسی میں باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت باقی نہیں بچی ہے. ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں, اسلامی سماج قابل احترام ہے, مقدس ہے, بشرطے کہ وہ اسلامی سماج ہو. تو اسلامی سماج کی پہچان کیا ہے؟ اسلامی سماج کی پہچان صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ خوشحال ہیں, جاب سب کے پاس ہے, کھانا پینا مل رہا ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, چہرے پہ داڑیاں نظر آ رہی ہیں, سر پہ حجاب خواتین کے موجود ہے. اتنا ہی اسلامی سماج کی پہچان نہیں, یہ سب اسلامی سماج کے اجزاء تو ہیں, یہ ساری چیزیں اسلامی سماج کے اجزاء تو ہیں, اسلامی سماج کی تشکیل میں ان کا بھی اہم کردار ہے, ان کے بغیر بھی اسلامی سماج نہیں بن سکتا. لیکن وہ چیز جو روح ہے اسلامی سماج کی, یہ ساری چیزیں پیکر ہیں, جسم ہیں, لیکن وہ چیز جو روح ہے اسلام ہے, روح اسلام یہ ہے کہ اس سماج میں حق کا قیام ہو اور باطل کہیں نظر نہ آنے پائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تقدس امة لا يؤخذ فيها حق الضعيف من قویے بغیر متتعتعین. وہ سماج ہرگز ہرگز لائق تقدیس نہیں ہے, ایک دفعہ نہیں ہے, ایک دفعہ ہرگز ہرگز نہیں ہے. وہ سماج ہرگز ہرگز لائق تعریف و تمجید و تقدیس و تعظیم نہیں ہے, جس سماج میں طاقتور سے کمزور کا حق لکنت زبان کے بغیر حاصل نہ کر لیا جائے. نمازیں تو ہو رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, مجلسیں بھی ہوتی ہیں, عزاداری بھی ہے, ایک سے ایک تبرک بٹ رہا ہے, کبھی حلیم ہے, کبھی بریانی ہے, کبھی کچھ ہے, ماشاءاللہ کافی رونق ہے. لیکن عالم یہ ہے انہوں نے ان کا حق ہڑپ لیا, انہوں نے ان کا حق مار لیا اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ کمزور میں حق لینا تو دور کی بات ہے, اپنا حق زبان پہ لانے کی بھی ہمت نہیں رہ گئی ہے, شکایت بھی نہیں کر سکتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ سماج اسلامی سماج نہیں ہے. یہ سماج شیعہ سماج نہیں ہے، یہ سماج مولائی سماج نہیں ہے۔ نعرے لگا دینے سے مولائی سماج نہیں بن جاتا۔ نعرے اچھی چیز ہیں، نعرے سبب بنتے ہیں جذبات کے بیدار ہونے کا، لیکن جذبات بیدار ہونے کے بعد کیا؟ جذبات بھڑک تو اٹھے، اس جذبات کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ اگر وہ مقصد ہی موجود نہیں ہے تو جذبات بھڑک کے بھی کیا کریں گے؟ اگر جذبات بھڑک گئے تو غلط راستوں پہ نکل جائیں گے، وہی ہوگا جو القاعدہ اور طالبان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ جذبات تو بھڑکا دیے گئے مگر حق معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نعرے اچھی چیز ہیں، نعرے لگنے چاہیے، لیکن نعرے کے بعد مقصد تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اٹھا تو رہے ہیں، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے تو سونے دو بیچارے کو، آرام سے نیند تو کم سے کم آ جائے۔ اس کو اٹھا تو دیا آپ نے، اٹھانے کے بعد کیا ہے؟ کوئی لائحہ عمل اس کے بعد؟ اس کے بعد کا تو لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں لن تقدس امت لا یوخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطعین۔ بغیر متطعین آخر کا جملہ بہت اہم ہے، حق لے لینا کافی نہیں ہے، ڈر کے بغیر، خوف کے بغیر۔ سماج میں اتنا حق کا بول بالا ہو کہ کوئی کسی کو کسی کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ ڈرے مظلوم نہ ڈرے، وہاں پر ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچنا چاہیے، اس کے ہاتھ تھر تھرائیں ظلم کرتے ہوئے، ایسا سماج بن جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ سماج اتنا گر گیا ہے کہ وہاں پر حق پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، باطل جولانی دے رہا ہے، سینہ تانے گھوم رہے ہیں، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر امام کی نہیں، صرف امام کے ماننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے، امام کے پیرووں کی ذمہ داری کیا ہے، مولا کے مولائیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ خاموش نہ بیٹھیں، اس کے خلاف زبان کھولیں، میدان عمل میں آئیں، چاہے اس کے لیے زندگی کا نذرانہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُوا فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقَّا۔ اتنی اہمیت ہے ایسے موقع پر زبان کھولنے کی اور خاموش نہ رہنے کی۔ لیکن سب سے پہلے بات، جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، حق کو پہچاننا ہے۔ حق کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ حق کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے دو سہارے دیے ہیں، ایک عقل سلیم عطا کی ہے، دوسرے وحی کا سلسلہ ہے، قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، ارشاد معصومین کی شکل میں، ان کی عملی زندگی کی شکل میں۔ یہ سارے ہمارے پاس راستے ہیں، لیکن پھر بھی مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ حق نفس کے اوپر بھاری ہے، نفسانی خواہشات حق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ باطل تو ہم آہنگ ہے، لیکن نفسانی خواہشات ہم آہنگ نہیں ہے۔ مزدور نے آپ کے گھر میں کام کیا، $100 $200 جو کچھ بنتا ہے، دینا بھاری ہے، نہ دینا، اگر نہ دینا پڑے اچھی کیا بات ہے، لیکن وہ $200 یا $1,000 یا $2,000 یا $20,000 جو بھی اس کا حق بنتا ہے، وہ دینا کیا ہے؟ بھاری ہوتا ہے۔ بھاری نہ ہوتا تو حق مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی نا۔ حق مانگنے کی، اگر لوگ اپنے فرائض کو، جہاں حق ہے وہاں فرض بھی ہے، اگر مزدور کا حق ہے $100 لے لینا، تو جس کے یہاں کام کیا ہے اس کا فرض ہے کہ $100 ادا کر دے۔ فرائض میں فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، تبھی تو حق مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر لوگ اپنے فرض کو ادا کر دیتے، حق کو اگر ادا کر دیتے، تو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آج دنیا میں جتنی تنظیمیں بنتی ہیں سب حق مانگنے والی تنظیمیں ہیں۔ کوئی تنظیم فرض کو ادا کرنے والی بھی ہے؟ ادائیگی فرض کی کوئی تنظیم سنا آپ نے؟ حق نسواں، حق مزدور، حق فلاں، حق فلاں، ساری تنظیمیں یہی بنے حق مانگنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ مانگنے کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں مل نہ رہا ہو، چونکہ خلاف نفس ہے حق کا ادا کر دینا، بھاری ہے نفس کے لیے. اس لیے انسان کیا کرتا ہے کہ الف ہی نہ کہو کہ بے کہنا پڑے، حق کو مانیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں نا، کوئی صاحب نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی مول صاحب کو بلایا، مول صاحب اسی طرح پڑھا دیجئے. اب مول صاحب آئے، لے کے بیٹھ گئے، یہ جو ہے بغدادی قاعدہ، بیٹا کہو الف، بچہ چپ، الف کہتا ہی نہیں. میرے لال بول تو الف نہیں. چمکار کے جب تھک چکے تو آنکھیں دکھانا شروع کیا، ڈھٹنا شروع کیا، پھٹکارنا شروع کیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. کہ میں تھک ہار کے کتاب کو بند کیا، اٹھ کے جانے جانا چاہتے جاتے جاتے کہنے لگے، کمبخت، ایک الف کہنے میں کیا مصیبت ہے کہ تو الف کہنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. کہنے لگے، سرکار اگر الف کہہ دینے کے بعد جان چھوٹ جاتی تو میں کہہ دیتا الف، لیکن مجھے معلوم ہے اگر میں ابھی الف کہوں گا آپ کہیں گے کہو بے، جب میں کہوں گا بے تو آپ کہیں گے کہو جیم، ہم کہیں گے جیم تو آپ کہیں گے کہو دال، تو میں بے الف ہی نہ کہوں تاکہ آگے کی نوبت ہی نہ آئے. تو بہت سارے لوگ صرف اس لیے کہ حق ادا نہ کرنے پائے، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، انجان بن جاتے ہیں. لیکن اگر حق کو پہچان لیا تو حق کو قبول کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ حق انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس کی عقل سے ہم آہنگ ہے. بھاری ہے، گراں ہے نفس کے لیے، عقل کے لیے گراں نہیں ہے. تو تیسرا مرحلہ آتا ہے حق کا اظہار، اور چوتھا مرحلہ ہے حق پر عمل. حق کو سمجھ گئے، حق کو قبول بھی کر لیا، لیکن حق کا اظہار مشکل، کیونکہ اظہار کی شکل میں قیمت چکانی پڑتی ہے نا. اظہار اگر کر دیا حق کا اور ماحول حق کے خلاف ہے تو ان کی جو ہے کم سے کم تیز جو ہے نگاہوں کے تیر ہی کو جھیلنا پڑتا ہے. کبھی توہین ہو جاتی ہے، کبھی گالی سننی پڑتی ہے، کبھی یہ جو ہے فزیکل حملہ ہو جاتا ہے. اور اگر حاکم کے خلاف کہیں حق کو بول دیا ہے تو اس کے بعد قید و بند کی صعوبتیں بھی ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل جہاد کلمۃ حق عند امام جائر، سب سے بڑا جہاد یہ کہ ایک ظالم حکمراں کے سامنے حق کو کہہ دے، حق کا بیان کر دینا، حق کا کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے. تو اظہار حق اس سے مشکل ہے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل ہے عمل کرنا. بہت سارے لوگ تھے، میں کوفے کی مثال اکثر دیتا رہتا ہوں، کوفہ سامنے ہے. جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکل کے کوفے کی طرف جا رہے ہیں، ایک منزل پر امام پہنچتے ہیں تو ترماح ابن عدی، جو وہی ترماح ہیں جن کا اونٹ اور اونٹنی والا مسئلہ سنا ہوگا آپ نے ذاکرین سے، فی الحال مجھے اسے نہیں بیان کرنا ہے چونکہ وقت نہیں ہے اور نہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے. بڑا دلچسپ واقعہ حتما سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ذاکرین اس کو اکثر بیان کرتے ہیں. ترماح یہ وہی ہیں، ترماح ابن عدی کوفے سے نکل کے آئے ہیں، امام کی نظر پڑ گئی ترماح پر، ملاقات ہوئی. ترماح تم نے کوفے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ سنیے، حق پہچان بھی گئے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اظہار یا عمل کی جرأت نہیں ہے. ترماح کہتے مولا، عجب یہ جو ہے منظر کشی کی کوفے کی، اما اشراف الناس عظمت رشوتن، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ عوام ہوتے ہیں، قائدین، یہ جو ہے لیڈران، سربراہ شخصیتیں، جہاں تک ان بڑوں کا مسئلہ ہے، رشوت نے ان کے منہ پہ تالے لگا دیے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، حق کیا ہے، حقدار کون ہے. یہ سراسر باطل کے ہمراہ ہو گئے ہیں، باطل کے ساتھ ہیں. اما سائر الناس بعدہم، لیڈران کے علاوہ جو عام پبلک ہوتی ہے، عوام، ان کا عالم کیا؟ اما سائر الناس بعدہم، اما قلوبهم تحوی الیکم و سیوفهم غدا شهرت علیکم. عالم یہ ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ہمراہ ہیں، وہ آپ کو امام برحق تو مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا نمائندہ تو تسلیم کرتے ہیں، آپ کو حق کا رہنما حق کا رہبر تو مانتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نکلیں گی. جب عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو صعوبتیں حق کا ساتھ دینے میں انہیں جھیلنی پڑیں گی وہ نفس کو گوارا نہیں ہے. اگر حق کا ساتھ دیں گے تو بھاری انعام جو ابن زیاد کے ہاتھ سے مل رہا ہے، تھیلیاں مل رہی ہیں، اس سے محروم ہو جائیں گے. اگر حق کا ساتھ دیں گے تو دھمکیاں دی جا رہی، تمہارے خاندان کے خاندان کو تباہ کر دیں گے. آپ تاریخ میں دیکھیں جو دھمکیاں ان لوگوں کو ملتی تھی، مختار نامے میں ایک اچھی سی جھلک دکھائی ہے. جن لوگوں نے مختار نامہ سیریل دیکھا ہو، بہت ساری باتیں ہیں نا زبان سے بیان کیجیے، زیادہ دل میں اترتی نہیں ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر اس کو فلما دیا جائے تو بڑی آسانی سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. جس وقت جناب مسلم نے ابن زیاد کے دربار کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت کس طرح، چونکہ ابن زیاد کے پاس زیادہ سپاہی نہیں تھے، مختصر سی تعداد تھی، اور یہاں 6000 مسلح، 6000، وہاں 600 بھی نہیں تھے، 6000 مسلح. ابن زیاد نے جو وہاں تدبیریں کی ہیں، خزانے کا منہ کھولا، ایک طرف سے قبائل کے سرداروں کو خریدا، دوسری طرف سے دھمکیاں اپنے دہشت گردوں کو، ٹیرورسٹوں کو سماج میں بھیج دیا. مرد سارے آ کر کے دارالعمارا کا محاصرہ کیے تھے، گھر خالی پڑے تھے، انہوں نے عورتوں پہ حملہ کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی، شام سے بہت بڑی فوج آ چکی ہے کوفے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اور ایسے پہلوان ہے، ایسی ان کی طاقت ہے. یا افواہیں جو پھیلنے لگی، خواتین میں ایک ہلچل مچ گئی، خواتین نے ہجوم کیا اپنے مردوں کی طرف، ایک ایک کر کے وہ لے کے چلی جانے لگی. اگر واقعی جو دھمکیاں ان کو مل رہی تھیں، خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہم سے دو چار ہو جائیں تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہم تو آج اہل کوفہ کی مذمت تو کر لیتے ہیں، لعنت ملامت تو کرتے ہیں کہ انہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. حق کو قبول کرنا انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو کنٹرول کر لیا ہے. خواہشات نفسانی نفس پر غالب آ گئے ہیں، نفس کے خوف پر بھی غالب آ گئے ہیں، نفس کے لالچ پر بھی غالب آ گئے ہیں. نہ خوف کی پرواہ ہے انہیں، نہ لالچ کے شکار ہونے والے ہیں. وہ افراد ہیں جو حق کو قبول کر سکتے ہیں. چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس بانبیاء اللہ تعالی اقولہم للحق وآملہم بہ. انبیاء سے سب سے زیادہ شبیہ وہ لوگ ہیں جو حق بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ، اور سب سے آگے بڑھ کر کے حق پر عمل بھی کرتے ہیں. حق بولتے بھی ہیں اور حق پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں انبیاء سے. سب سے زیادہ مولائی کون ہے؟ سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ سب سے بڑا شیعہ کون ہے؟ سب سے بڑا اہل بیت کا چاہنے والا کون ہے؟ محب اہل، سب سے زیادہ اہل بیت سے قریب کون ہے؟ سب سے زیادہ اہل بیت سے قریب وہ ہے جو حق بولنے میں سب سے آگے آگے اور حق پر عمل کرنے میں سب سے آگے آگے. اگر حق بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے، میدان میں آتے ہوئے قدموں میں جو ہے وہ لغزش آ گئی ہے، محب اہل بیت دیکھنا ہے تو میثم ہے، محب اہل بیت حجر ابن عدی ہے، محب اہل بیت رشید حجری ہیں، محب اہل بیت قمبر ہے، محب اہل بیت ابو ذر ہے کہ کوئی قیمت انہیں خرید نہ سکی، کوئی قیمت انہیں خرید نہ سکی، نہ حجر کو خرید سکی، نہ ابو ذر کو خرید سکی. حجر ابن عدی آج کل تو سب کی جو ہے زبانوں پہ آ گئے ہیں، نہ حجر، ادو شباب، سبب خیر گر خدا خواہد، اگر خدا چاہے تو دشمن خیر کا سبب بن جاتا ہے. نہ القاعدہ والوں نے حجر ابن عدی کی قبر سے چھیڑ چھاڑ کی ہوتی، اور نہ آج اتنا تذکرہ ان کا زبانوں پر آتا. کیا شیر دل انسان تھا یہ، کیا حق پرست انسان تھا. خب ایک حق کا مصداق علی ہے نا،
حق ایک مستاق علی ہے، الحق مع علی و علی جون مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. حجر ابن عدی، مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے، شہادت علی کے بعد کا واقعہ ہے نا، مولا کی شہادت ہو چکی ہے، معاویہ کا تسلط اقتدار پورا قائم ہو چکا ہے، اقتدار قائم ہو چکا ہے، حتیٰ یہ وہ زمانہ ہے کہ امام حسن سے یہ جو ہے صلح بھی ہو چکی ہے، حتیٰ کوفے پر بھی تسلط ہو گیا ہے معاویہ کا، اب بلا شرکت غیرے وہ حاکم ہے. اتنی جلدی کسی حکومت حق کے قیام کی امید بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے، مار کھانا ہے تو اسی سے مار کھانا ہے، اسی کا توتی بول رہا ہے، کوئی آگے ہے ہی نہیں. ایک واقعیت ہے، البتہ حقیقت نہیں ہے، واقعیت ہے. کل پرسوں عرض کر چکا ہوں، حقیقت اور ہے، واقعیت اور ہے. ہمیں حقیقت کا ساتھ دینا ہے، واقعیت کا نہیں. حجر ابن عدی گرفتار کر لیے گئے ہیں. زیاد ابن ابی جو گورنر ہے کوفے کا، یہ پہلے مولا کا گورنر رہ چکا ہے نا، تو خوب پتہ ہے شیعہ کہاں کہاں ہیں اور کون کون سے علی کے چاہنے والے ہیں. معاویہ نے ایک سیاسی سودے بازی کے ذریعے ان کو اپنی طرف کر لیا ہے، چونکہ زیاد کو مال و دولت سے زیادہ جس چیز کی تلاش تھی وہ یہ تھی کہ اپنا نسب تو کہیں، ایک باپ کی تلاش تھی. زیاد کو تلاش کس چیز کی تھی؟ باپ کی تھی. اس کو کہا جاتا زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا. وہ باپ کون ہے یہی نہیں پتا چل رہا تھا، چونکہ ماں نے بیک وقت، خیر اب تو وہ چیز جو ہے بری بھی نہیں رہ گئی نا، اس زمانے میں یہ بات معیوب تھی کہ ایک عورت کے ایک مرد سے زیادہ سے ایک لوگوں سے تعلقات ہوں. 10 لوگوں کے درمیان میں شبہ تھا، ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا. ظاہر اس زمانے میں یہ ڈی این اے وغیرہ کی بھی سہولت نہیں تھی کہ معین کیا جا سکتا. زیاد کو تلاش ہے ایک باپ کی، معاویہ کو تلاش ہے ایک غلام کی جو کام کر سکے. چنانچہ برعکس سیاسی سودا ہو گیا کہ حکومت دیں گے، باغ دیں گے، کھلیان دیں گے، کھیت دیں گے، سونا دیں گے، چاندی دیں گے، ساتھ میں تمہیں ایک باپ بھی دے دیں گے. ہم تمہاری نسبت اپنے باپ ابو سفیان سے جوڑ لیں گے. کون سے ہمارے یہاں جو ہے وہ حسن کردار کی اہمیت ہے کہ لوگ پوچھیں کہ صاحب ان کے باپ کی ان کی ماں سے شادی کب ہوئی تھی؟ وہ اہم بات نہیں ہے، جوڑ لیں گے ہم رشتہ. چن چن کے شیعان علی کو قتل کیا ہے زیاد نے. من جملہ حجر ابن عدی یہ جو ہے گرفتار ہوئے، کوئی معمولی شخصیت نہیں حجر ابن عدی کی. مولا کے زمانے میں ان کے آپسی رابطے بھی رہے، تعلقات رہے ہیں. یہ حجر کو گرفتار کیا پورے کنبے اور پورے خاندان کے ساتھ، پورے کنبے اور پورے خاندان کے ساتھ حجر ابن عدی گرفتار کر لیے گئے. معاویہ نے کہا تھا ان کو لے کر کے ہمارے یہاں نہ بھیجنا، چونکہ معاویہ کو بہرحال کچھ اپنا یہ جو ہے وہ رکھ رکھاؤ کا بھی خیال تھا، ظاہرداری بھی کافی ہوتی تھی. اب یہاں آئیں گے تو مقدمہ چلے گا، تو کیس چلے گا، اور علی والے کبھی مقدمہ ہارتے ہی نہیں. مشکل یہ ہے کہ علی والے کبھی مقدمہ ہارتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں لاجواب کر دیں گے، ان کا معاملہ وہیں نپٹا دو راستے ہی میں. ایک بلینک چیک کورے کاغذ کے اوپر سائن کر کے معاویہ نے دے دیا کہ جو کچھ حجر ابن عدی چاہتے ہیں لکھ لے یہاں پر، صرف اتنی شرط ہے کہ وہ حق سے یعنی علی سے دستبردار ہو جائے. خود ہی لکھ دیتا کتنا دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، نہیں. کورا کاغذ بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ معاویہ بھی یہ سمجھتا ہے ہم حق کی قیمت معین ہی نہیں کر سکتے، اماجد ہیں، قیمت خود معین کر لیں. کہا گیا کیوں، کیا چاہیے؟ حکومت چاہیے، حکومت لے لو، پیسہ چاہیے، پیسہ لے لو، غلام چاہیے، غلام لے لو، کنیز چاہیے، کنیز لے لو. حجر میں سے کسی بات نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. اچھا نہیں چاہیے تو مرنے کو تیار ہو جاؤ، اکیلے نہیں پورے فیملی کے ساتھ. اپنی جان دینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جہاں کنبے کی بات آ جاتی ہے، جہاں فیملی، جہاں اولاد کی بات آ جاتی ہے، یہاں انسان کے قدم تھرانے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے، جان کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جان کی باری آئے اپنی جان قربان کر دیں گے، اولاد کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہاں قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. حضور نے کہا ہمیں منظور ہے، خود بھی مرنا منظور ہے، خاندان کا مرنا منظور ہے، اولاد کا مرنا منظور ہے، بس ایک شرط ہے. وہ شرط ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرنا، بعد میں مجھے قتل کرنا. حق کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، ساری چیزیں نفس کے خلاف جا رہی ہیں. نفس ایک تو مال قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا، مال قربان کرنے کو تیار ہو بھی گیا تو جان قربان کرنے کو، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو اولاد کی جان کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. حجر یہاں پر نفس کو اس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں، اس طرح سے حقیر بنا دیا ہے نفس کو، نفس کی کوئی آواز سننے کو تیار ہی نہیں ہے. حجر کہتے ہیں کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، بعد میں مجھے قتل کرو. کسی نے پوچھا حضور آخر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور جواب دیتے ہیں میں اپنے بچے کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں. میں سے بیان کر چکا ہوں شاید پہلی یا دوسری مجلس میں، پھر سے بیان کر رہا ہوں تاکہ واقعا جو لوگ نہیں تھے اس دن اس کو محسوس کریں. آج ہمارے کتنے ہی لوگ بہت سارے کام وہ کرتے جو اسلام میں حرام ہیں، اسلام میں ناجائز ہیں، خلاف اسلام ہیں، کچھ کو توجہ نہیں ہے، کچھ متوجہ ہیں، جانتے ہیں، مگر جاننے کے باوجود اسے انجام دیتے ہیں. کچھ تو نہ انجان ہے، انہیں شاید پتہ نہیں ہے، کچھ جانتے ہیں مگر چونکہ نفس چاہ رہا ہے نا. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تعارف ہونے لگا، آپ کیا کرتے ہیں؟ مجمع مومنوں کا ہے، حسین کے ماننے والوں کا، حسین کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. فخر سے کہتے جی میں سنگر ہوں، اور ماشاءاللہ میرا بھائی بھی سنگر ہے، ماشاءاللہ بھی ساتھ میں ہے، ماشاءاللہ ساتھ میں لگا ہوا ہے، ہم سن رہے ہیں اسے بیٹھے ہوئے. یعنی سماج اتنا گر چکا ہے الا ترون ان الحق لا یعملو بے والباطل لا یتناہا عنہ، دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کی جولانیاں ہیں، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے. نفس یہ چاہ رہا ہے نا. حضرت نے نفس کو بالکل کچل کر رکھ دیا، کہا کیوں بیٹے کی موت پہلے کیوں چاہتے ہو؟ سارے لوگ مختلف گناہ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، اسلامی قانون کو پامال کر دیتے ہیں، باطل کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، باطل کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کاہے کے لیے؟ تاکہ دنیا میں ہمارا ایک مقام بن جائے، ہمیں فلا منصب مل جائے، فلا عہدہ مل جائے، سینیٹر بن جائیں، کانگریس کے رکن بن جائیں، یہ جو ہے وزیر بن جائیں، منسٹر بن جائیں، صدر مملکت بن جائیں. اس کے خاطر چاہے دین کو قربان کرنا پڑے، چاہے مذہب کو قربان کرنا پڑے، چاہے اہل بیت کی تعلیمات کو قربان کرنا پڑے، تیار ہیں ہم. خوش اس کے بالکل خلاف کہتے ہیں اسے کیریئر تھوڑی کہتے ہیں. عہدہ مل جانا کوئی کیریئر ہے؟ سینٹ کا ممبر بن جانا کوئی کیریئر ہے؟ کانگریس کا جو ہے ممبر بن جانا کوئی کیریئر ہے؟ حکومت میں آ جانا کوئی کیریئر ہے؟ کابینہ میں شامل ہو جانا کوئی کیریئر ہے؟ کیریئر تو یہ ہے امام زبانہ کی کابینہ میں شامل ہو جاؤ، اس قابل تو بنے امام جب آئے تو اپنی فوج میں ہمیں جگہ دے سکیں. سپاہ امام زمانہ میں رکن بننے کی اگر لائق ہو گئے تو یہ ہے کیریئر. کیریئر یہ نہیں ہے. حضر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بچے کا کیریئر بن جائے. کیا کہنا چاہتے ہیں حضر؟ کہ آج میرا بچہ حق پر ہے، میرے بچے کا دل حق سے مالا مال ہے، کیونکہ الحق ما علی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی سے حق کو جدا کر دو تو وہ باطل ہو جائے گا. آج میرے بچے کے دل میں عشق علی ہے، میرے بچے کا دل عشق علی سے لبریز ہے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ جب دنیا سے جائے عشق علی لے کر کے جائے، یہی واحد سرمایہ ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے. میں نہیں چاہتا میرا بچہ جب دنیا سے جائے تو عشق علی سے خالی جائے. ہو سکتا ہے میری موت کے بعد میرا بچہ موت کو برداشت نہ کر سکے, ڈر جائے, خوف زدہ ہو جائے, خوف زدہ ہو کر کے علی سے دستبردار کہیں نہ ہو جائے. جس چیز نے حجر کو اس مقام پر پہنچا دیا. حق والے حکومتوں میں اگر جاتے بھی ہیں, شامل ہوتے بھی ہیں, باطل حکومتوں میں اگر حق والے جاتے بھی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ باطل حکومتوں میں شامل ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, نہیں بھی ہے اور ہے بھی. اس کو چاہتا ہوں آج واضح کر دوں. منع بھی کیا گیا ہے. صفوان جمال کا واقعہ عرض کیا تھا نا, کس طرح سے امام اتنا سا بھی رابطہ برداشت نہیں کر رہے ہیں. حتیٰ حکومتوں کے اندر جو لوگ کلرک تھے, دیوان کا حساب جو رکھتے تھے, دربار میں جو یہ جو ہے قلم چلاتے تھے, امام سے ملاقات, جب امام نے ان سے شکوا کہا تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں حق سے محروم کیا گیا ہے, اگر تم لوگ ان حکومتوں کا ساتھ نہ دیتے. البتہ یہ بھی ایک منطق ہے, ہم نہ دیں گے ساتھ تو کوئی اور دے دے گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم جہنم میں نہ جائیں گے تو کوئی اور چلا جائے گا. یہ کوئی منطق تو نہیں نا ہے. یہ گلاس میں زہر رکھا ہے, ہم نہ پیئیں گے کوئی اور پی لے گا, لاہو بھی پی لیتے ہیں. یہ لاجک نہیں مانی جا سکتی. یہ لاجک وہی تھی جو کربلا میں تھی. فاطمہ کبرا کے کانوں سے گوہر چھین رہا ہے, رو رہا ہے. پوچھا رو کیوں رہے ہو, کہا تمہاری مظلومیت پر. کہا چھین کیوں رہے ہو, کہا یا خذوہا غیری, میں نہ چھینوں کوئی اور چھین لے گا. یہ وہی منطق ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ امام فرماتے اگر تم لوگوں نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو ایک اکیلا حجاج کیا کر لیتا, ایک ہارون رشید اکیلا کیا کر لیتا, ایک اکیلا مامون کیا کر لیتا. تم نے ہارون کو ہارون بنایا, تم نے مامون کو مامون بنایا. لیکن اسی باطل حکومت میں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان جمبال کو بزنس کرنے سے منع کر دیا, اسی حکومت میں امام نے علی ابن یقطین کو وزیر اعظم بنوا دیا. بنی نا, مثال تو ہے نا ہمارے سامنے, دونوں مثال ہے. علی ابن یقطین کیا مولا, یہ دوغلی پالیسی الیاذ باللہ سمجھ میں نہیں آئی. ہم جیسے لوگ بعض دفعہ کرتے ہیں نا, موضوع ایک ہی ہوتا, ان کے لیے حکم کچھ دے دیا, ان کے لیے حکم کچھ دے دیا. یہاں سے جو ہے لفافہ اچھا مل گیا, وہاں سے نہیں ملا. تو امام کی ہاں تو یہ سب چیزیں نہیں نا ہیں. صفوان جمال نے کیا برائی کی تھی, بیچارے کا بزنس پورا ختم کروا دیا اور علی ابن یقطین کو وزیر اعظم بنا دیا. کہ علی ابن یقطین وزیر اعظم اپنے لیے نہیں بنے تھے. علی ابن یقطین وزیر اعظم اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ اچھا گھر مل جائے, اچھا بنگلہ مل جائے, اچھی سواری مل جائے, اچھا کھانا مل جائے, اچھا کپڑا مل جائے, بچوں کو ڈھیر ساری دولت مل جائے. علی ابن یقطین کو وہاں بھیجا تھا حق کی مدد کے لیے, اور علی ابن یقطین نفس کو کچلنے میں اتنا کامیاب ہو چکے تھے, اس بات کا خطرہ نہیں رہ گیا تھا کہ علی ابن یقطین اپنی حکومت بچانے کے لیے حق کو نقصان پہنچا دیں گے. ہم بہت سے ایسے افراد کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے ہندوستان کے اندر, عہدہ ملنے سے پہلے بہت اچھے آدمی تھے. میں کیا عرض کروں, سلطان المدارس کا فارغ التحصیل طالب علم ہندوستان میں آئی پی ایس کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اہم امتحان ہوتا ہے آئی پی, اہم عہدہ ہوتا ہے. اس میں یہ جو ہے کامیاب ہو گیا. اب کامیاب ہونے کے بعد مدرسے میں بڑی خوشی, دوست بڑے خوش کہ ہمارا ساتھی ہمارا دوست ہو گیا. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پارٹی اوٹی رکھی, اس کی ضیافت میں جو کچھ طلبہ کر سکتے تھے. گاؤں والے بھی خوش کہ ہمارے گاؤں کا بچہ. لیکن عہدہ ملنے کے بعد وہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہ گئے کہ کبھی مولانا بھی تھے, کبھی مولانا بھی تھے. ان کے ساتھی مدرسے میں انتظام کیے بیٹھے رہ گئے, وہ آئے تک نہیں, گاؤں کا رخ بھی نہیں کیا انہوں نے. یہ سارا عہدہ و منصب کاہے کے لیے, دنیاوی لذتوں کا اسیر ہے, نفس ہے, نفس کا غلام ہے یہ. لیکن علی ابن یقطین پر یہ بھروسہ ہے, یقین ہے کہ علی ابن یقطین اپنے تزکیہ نفس کے بعد نفس کو اتنا انہوں نے قابو کر رکھا ہے کہ کبھی یہ نفس کے اسیر ہوں گے ہی نہیں. بھیج دیا ان کو وہاں پر, काहे के लिए गए हैं? गए हैं ताकि दबे कुचले शियों को फायदा पहुंचा सके। शियों पर डबल टैक्स लगाया जाता था, खराज दिया जाता था शियों से, तो एक दरवाजे से आता था दूसरे दरवाजे से शियों तक पहुंच जाता था। कहीं शियों का मुकदमा अदालत वगैरह में, अलबत्ता अली इब्न यक़ीन ने अपने को शिया जाहिर नहीं किया था, शिया जाहिर कर देते तो फिर जाहिर से बात काम नहीं कर सकते थे, उन्हीं के रंग में बज़ाहिर नजर छुप छुप के नमाजें पढ़ रहे हैं। अली इब्न यक़ीन को भेजा गया था कि जहाँ कहीं इमामत के खिलाफ दरबार में जो साजिशें रची जाती उसकी खबर आ करके इमाम, ऐसा ना हो कि यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाएं। हमारे बहुत सारे वो होते हैं जब उन हदों पर पहुंच जाते हैं उनके मुखलिस ज्यादा होते हैं, अपनों के मुखलिस कम होते हैं। हमने हिंदुस्तान में यही देखा कि हमारे किसी आला होते पर अपना कोई आ जाता है तो हमारा कोई काम नहीं हो पाता, गैर तो कर भी देते हैं। अली इब्न यक़ीन किस दर्जा नफ्सकुशी के मरहले पे आ गए थे, से एक वाकया उनका सुन लिए, किस्सा बहुत लंबा है लेकिन उतना वक्त नहीं है और बातें भी अर्ज करना है। किस मरहले पे अली इब्न यक़ीन पहुंचे हुए थे, खब यहां भी होता है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, हर जगह भी यही होता है, अगर हमें कोई पता चल जाए कि हमारा कोई अपना आदमी किसी आला ओहदे पर है, और अपना आदमी अपना है भी, भूला नहीं है अपनों को, तो हर आदमी उसके यहां पहुंचता है ये सोच करके ही, उस हर आदमी समझता है कि मैं ही तो आया हूं, और सुबह से शाम तक जाने कितने आ चुके हैं। इसी तरीके से कोई पैसे वाला साहिब खैर खैरात अगर हो तो उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, जिसको देखो चला आ रहा है, हमारी लड़की की शादी है, हमारे बेटे की तालीम है, हमारा घर ये है, हमारा फलां वो है, भीड़ लगी है उनके यहाँ। अब आदमी है, थक भी जाता है जहन उसका, पता नहीं इब्न यक़ीन उस दिन किस मूड में थे क्या थे। एक शिया जब आया और उसने जब कहा कि मैं शिया ही इमाम सादिक हूँ, शिया अली हूँ, मेरा ये काम है, तो डांट दिया उसको, डांट दिया उसे, भाग जाओ यहाँ से, जिसको देखो चला आता है मैं शिया हूँ, जिसको देखो चला आता है भाई, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है उनसे बात करने का। शिया वहाँ से निकला, निकलने के बाद इमाम की खिदमत में पहुँचा और कहा कि सरकार आप तो फरमाते थे कि जाओ अली इब्न यक़ीन काम कर देंगे, अपना आदमी है। वहाँ गए, अली इब्न यक़ीन का बर्ताव ये था हमारे साथ, अच्छा चुप हो गए इमाम। कुछ दिनों के बाद अली इब्न यक़ीन जब हज के लिए मक्के आए, उसके बाद मदीने भी आए, ज़ारत पैगंबर के लिए इमाम की बारगाह में भी हाज़िरी दी, जहाँ इमाम के जब बैतुल शरफ़ पे आए मुलाकात के लिए इजाज़त मांगी, इमाम ने कहा उनसे कह दो उनसे मिलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अब बड़े परेशान अली इब्न यक़ीन के मौला का ये बर्ताव कभी ऐसा तो था नहीं, मौला का बर्ताव तो बहुत ही मोहब्बत आमेज़ हमसे रहा करता था, समझ गए कोई ख़ता हुई है, कोई लग्जिश हुई, वजीर आजम बन गए हैं मगर अभी भी अपने को इमाम का गुलाम ही समझते हैं, कोई हतमन गलती हुई है। मौला हमसे क्या लग्जिश है, क्या कहा, जब तुम्हारे पास हमारे शियों से मिलने के लिए टाइम नहीं है तो हमारे पास भी तुमसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। मौला मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई मुझसे, तब मैं नहीं जिसके साथ जसारत गुस्ताखी की है उससे माफ़ी मांगो। कहा मौला वो कूफे में है, हम अभी मदीने में बैठे हुए हैं, उससे कैसे माफ़ी मांगे। कहा अगर माफ़ी मांगने को तैयार हो तो इंतज़ाम करना मेरी जिम्मेदारी है। कहा मौला मैं तो तैयार हूँ। कहा चले जाओ बकी में, फला सवारी खड़ी है उस पर बैठ जाओ, तुम्हें कूफा पहुँचा देगी सवारी। अली इब्न यक़ीन बकी में आए, उस सवारी को देखा, सवारी पर बैठे, अगले लम्हे कूफे में मौजूद, उस शिया के घर पे पहुंचे, दक्कुल बाब, दरवाजा खोला, देखा सामने अली इब्न यक़ीन खड़े, घबरा गया, क्या मुसीबत आई है, मगर देखा हालत बदली हुई है, अली इब्न यक़ीन हैं तो मगर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, उस दिन मैं किसी और फिक्र में था, गुस्ताखी कर बैठा तुमसे, मुझे माफ कर दो। कहा जा, मैंने माफ किया। कहा ऐसे नहीं, देखिए कितना कुचल रखा है अली इब्न यक़ीन ने नफ्स को, किस तरह से अक्ल अली इब्न यक़ीन, नफ्स अली इब्न यक़ीन पर हाकिम है। कहने लगे मैं अपना रुखसार जमीन पर रखता हूं, तुम अपना पैर मेरे रुखसार पर रख के कहो अली इब्न यक़ीन जा तुझे माफ किया। इस तरह से अली इब्न यक़ीन ने माफी मांगी, उसने अपना पैर रखा, माफ किया, अब इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने भी उन्हें गले लगा लिया। इतना नफ्स का तस्किया कर लीजिए, कांग्रेस में जाने से पहले, सेनेटर बनने से पहले, हुकूमत का रुकन बन, यकीनन बनिए, सदर मुमलकत बन जाइए, صدر مملکت بنیے کہ ایسے صدر بنیے کہ امام آپ کو گلے سے لگا سکے, ایسے نہ بنیے گا کہ امام اپنا منہ پھیر لیں. یہ ترقی کس کام کی رہے گی؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان سوکھی روٹیاں کھائے, جھونپڑے میں رہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, مگر امام یہ کہہ جائے سلمان منا اہل البیت, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے بڑا تمغہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ امام اپنا کہہ دے, یہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے, کیا کریں گے اچھے اچھے کھانے کھا کر کے. آخر اس گوشت پوستی سے کیا بنے گا؟ گوشت پوستی تو بنے گا, خاک میں مل ہی جانا ہے, اسے تو مل ہی جانا ہے. روٹی چٹنی روٹی کھانے والے کا بھی وہی انجام ہے, اور یہ جو ہمارا خان غذائیں اس کا بھی یہی انجام ہے. جھوپڑے میں رہنے والے بھی وہیں پہنچیں گے, وہی دو گز کی قبر, وہی دو گز کی قبر ہے سب کے لیے, محل والے کے لیے وہی ہے. ٹھیک ہے, ان کو دو گز کی قبر ملے گی 50 سال کے بعد, ہم کو جو ہے پہلے ہی مل گئی, دنیا ہی میں مل گئی دو گز کی قبر. اچھا ہے ہماری عادت بھی ہو گئی تھی وہاں پر رہنے کی. تو نفس پر اگر انسان کو قابو مل جائے, نفس پر قابو کیسے ملے؟ کل حدیث میں نے عرض کی تھی نا کہ الحق ثقیل قد خفف اللہ على اقوام طلب العاقبہ. حق سنگین ہے, بھاری ہے, مشکل ہے, آسان واقعہ نہیں ہے. زبان سے کہہ دینا جتنا آسان ہے اتنا مرحلے عمل میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے. مشکل آسان ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ مشکل کے آسان ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس آخرت کے طلبگار بن جائیں. ایک وقتی دنیا ہے, ایک ابدی دنیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ 10-15 سال کی محنت بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے قبول کر لیتا ہے, کہے کے لیے 15 سال کی تکلیف 50 سال کا آرام, اتنی تو ہے نا, تقریباً 3 گنا آرام, 3 گنا آرام, 15 سال کی تکلیف اور 50 سال کے آرام کے لیے کہتا ہاں سودا اچھا ہے. 15 سال تکلیف سے 50 سال آرام سے, جبکہ وہ آرام کا بھی یقین وقین نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن بہرحال یقین ہے, اسے تیار ہو جاتا ہے. اب ہمیں بتائیں کہ اگر ایک انسان ہے جو حق پر عمل کرنے کی بنا پر پوری زندگی اس کی تکلیفوں میں گزر جائے, کئی سال کی زندگی ہے, بہت سے بہت 100 سال, سینکڑا پار کرنا تو آسان ہی رہ گیا ہے نا, بہت سے بہت جیے تو ڈاکٹروں کی مدد سے اشینے مشینیں لگا کر کے 100 سال پار کر لیا, اور مانا یہ 100 سال پورا تکلیف میں گزرا, فاقے میں گزرا, پھٹے پرانے کپڑے میں گزرا, تحقیر میں گزرا, توہین میں گزرا, تذلیل میں گزرا, لوگ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے, جہاں جاتے تھے وہاں پر تانے سننے کو پڑتے تھے, اس طرح سے پوری زندگی گزر گئی. لیکن پوری زندگی گزارا حق پر, بھوکا رہنا فخر نہیں ہے, وہ فقر و فاقہ جو حق کے ہمراہ ہو. حدیث معصوم کی من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا, جو ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے اسے فقر و فاقے کا لباس تیار کر لینا چاہیے, کیونکہ اہل بیت کی محبت کے نتیجے میں تمہیں بھوکے بھی رہنا پڑ سکتا ہے, مصائب بھی سہنے پڑ سکتے, کبھی وہ زمانہ بھی آ سکتا ہے جو میسم کے سامنے پیش آیا تھا. اگر محبت کا دم بھرا ہے نا, تیار ہو جاؤ اس کے لیے بھی. ہم تیار ہیں, حق کے ہمراہ بھوکے رہے, حق کے ہمراہ پیاسے رہے, حق کے ہمراہ فاقہ کیا, حق کے ہمراہ قید میں گئے, حق کے ہمراہ سولی پہ چڑھ گئے, لیکن بعد میں کیا ملا؟ 100 سال کے بعد کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ اچھا اگر 100 سال تکلیف ہو, 300 سال آرام, کیسا ہے سودا؟ اور اگر 3000 سال کا آرام ہو, اور اگر 3 لاکھ سال کا آرام ہو, 3 کروڑ سال, 3 ارب سال, 3 کھرب سال, گنتیاں ہماری ختم ہو جائیں گی, وہاں کی زندگی ختم نہ ہوگی, نہ جنتیوں کی زندگی ختم ہوگی, نہ جہنمیوں کی زندگی ختم ہوگی, ابدی آرام, جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے. وہ بھی ہے وجزاؤہم جہنم وہم فیہا خالدون, جنت ابدی, جہنم ابدی, 100 سال کا آرام ہمیشہ کی تکلیف, 100 سال کی تکلیف
ہمیشہ کا آرام انتخاب کون سا کریں گے، پہلا یا دوسرا؟ کہیں گے 100 سال کی تکلیف تو منظور ہے
لیکن ابدی تکلیف منظور نہیں ہے. طلب الآخر علی اقوام طلب الآخرہ، اور جب وہ آخرت کے طلبگار ہو جائیں گے تو خود بخود نفس پر قابو آ جائے گا. صبروا نفوسہم، نفس کو لگام لگ ہی جائے گی. جس کو یقین ہے کہ 15 سال کے بعد ڈاکٹر بن کر کے مزے میں رہیں گے، وہ 15 سال کی تکلیفوں کو آسانی سے برداشت کرتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے نا. نفس کہہ رہا ہے چلو چلو سینما دیکھنے چلتے ہیں، نفس کہتا ہے چلو چلو فلاں جگہ گیم ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں، فلاں جگہ کھیل ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں، فلاں جگہ پارٹی ہے وہاں جاتے ہیں، مگر کیا کرتا ہے؟ نہیں، کل میرا ایگزام ہے. لگایا نا لگام نفس کو، نفس کو لگام لگایا نہیں لگایا؟ مت کہیں گے صاحب یہ تو بہت مشکل کام. مشکل کام نہیں ہے، ہر روز کر رہے ہیں ہم لوگ یہ کام. صبح صبح نیند آ رہی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، آفس کا ٹائم ہو گیا ہے. نفس کیا کہہ رہا ہے؟ سو. مصلحت کیا کہہ رہی ہے؟ اٹھو.
روز لگام لگاتے ہیں ہم، بس مشکل یہ ہے کہ نفس کو لگام لگاتے ہیں دنیا ہی کے لیے، نفس کے لیے ہی لگام لگاتے ہیں. ایک دفعہ نفس کو لگام لگائیں عقل کے لیے، نفس کو لگام لگائیں خدا کے لیے، پیغمبر کے لیے، اہل بیت کے لیے، قیامت کے لیے لگا دے تو وہ زمانہ آئے گا پھر حق ہمارے لیے شیریں بن جائے گا، آسان بن جائے گا حق پر عمل کرنا. حق پر عمل کرنا مشکل نہیں رہے گا.
بھروسہ البتہ ہونا چاہیے. وثقوا بموعود وثقوا بصدق موعود اللہ تعالی، اللہ نے جو وعدے کیے آخرت کے بارے میں اس پر یقین. فکن منہم واستعن باللہ، اسی جملے کے تشریح کے بعد میں جس کو تمام کروں گا، امام فرماتے ہیں واستعن باللہ،
یاد رکھو یہ راستہ کٹھن ہے، خدا کی مدد کے بغیر
یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. کس چیز کے بغیر؟ مدد کے بغیر. مدد کسے کہتے ہیں؟ مدد کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس انہوں نے ہم کو سمجھا دیا، یہ ہے مدد. ہماری طرف سے پڑھا نہیں ہے،
ہماری طرف سے ایگزام نہیں دیا، ایگزام ہم نے دیا، پڑھا ہم نے، سہارا انہوں نے دے دیا. اللہ کی طرف سے مدد ہے، اللہ معاون ہے، فاعل نہیں ہے. ہماری طرف سے اللہ کچھ نہیں کرتا، کرتے ہم ہیں، سہارا اللہ دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. واستعن باللہ،
اپنے قوت بازو پہ مغرور مت ہو جانا، سب کچھ کر لیا ہے کہ اس کی طرف سے اگر مدد نہ ملے، سہارا وہاں سے نہ ملے،
تو خدا کا کام کیا ہے؟ سہارا دینا ہے، ہماری طرف سے نہیں کرے گا. بیمار ہو گئے، جاؤ علاج کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے دعا کر لو، خدا یا اس دوا میں برکت دے دے، شفا قرار دے دے. دعا جانشین عمل نہیں ہے،
مکمل عمل ہے دعا،
مکمل عمل ہے. ہماری طرف سے اقدام، اللہ کی طرف سے مدد. اگر ہمارا اقدام نہیں تو وہاں سے مدد بھی نہیں.
اقدام ہمیں کرنا ہے، بزنس کے لیے دولت چاہیے، آگے بڑھیے، کام کیجئے، پھر دعا کیجئے، مدد خدا کی طرف سے. امتحان میں پاس ہونا ہے، محنت کیجئے، مدد خدا کی طرف سے. واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. شہدائے کربلا اگر کامیابی کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ آج ہم سب کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کربلا کے شہیدوں، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور ہم بھی کامیابی کے اس درجے پر پہنچ جاتے. البتہ اس درجے پر پہنچنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے قریب تو پہنچ سکتے ہیں. ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ اسی راستے، اسی جادے پر چلیں جس پر کربلا والے چلے تھے.
یہ کامیابی انہیں کیسے مل گئی؟
نفس پر کنٹرول، نفس پر قابو ہے. ادھر پیاس ہے، ادھر پانی ہے. آخر دیکھیں حر اور حرملا میں کیا فرق ہو گیا؟ ایک سلام اللہ علیہ کا حقدار ہے اور ایک لعنت اللہ علیہ کا مستحق ہے. ایک ہی لشکر میں تھے نا,
ایک ہی جگہ پہ تھے. کس چیز نے حر کو وہاں تک پہنچایا؟
نفس پر کنٹرول,
نفس پر قابو. نفس کہتا ہے لشکر کی سرداری اہم, عقل کہتی ہے حسین کی غلامی اہم.
نفس کہتا ہے ادھر پانی ہے ادھر پیاس, کہ عقل کہتی ہے ادھر پیاس تو ہے لیکن آئندہ کے لیے سلسبیل و کوثر ہے. عقل غالب ہو گئی نفس کے اوپر نا, لہذا ہر چیز آسان ہو گئی. حر کے لیے لشکر کا چھوڑنا کیوں آسان ہو گیا؟ حرملا کیوں نہیں چھوڑ سکا؟ وہ بھیانک جرم حرملا نے کیسے انجام دے دیا؟ آج بھی سننے والا جب سنتا ہے تو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسا انسان اتنا شقی ہو جائے,
انسان اتنا سنگدل ہو جائے
کہ اسے 6 مہینے کا پھول سا گلا نظر نہ آئے؟
اتنا سنگدل ہو جائے انسان؟
ہاں, جب نفس کا اسیر ہو جاتا ہے انسان, خواہش نفسانی جب اہم بن جاتی ہیں, مقصد زندگی جب بن جائے اپنی خواہشوں کی تکمیل, تو یہی ہوتا ہے. لیکن جب انسان عقل کی اطاعت کرتا ہے, شریعت کی اطاعت کرتا ہے, خدا کا بندہ بن جاتا ہے, اہل بیت کا پیرو بن جاتا ہے, تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. چند دن کی بیاہی اپنے شوہر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. مسلمان ہی ہوئے, کئی دن ہوئے تھے وہب کی بیوی کو, وہب اور وہب کی بیوی کو کئی دن ہوا تھا مسلمان ہوئے. چند دن کے مسلمان ہے, چند دن کی بیاہی ہے. جب ماں نے حسین کی مظلومیت کو دیکھا, کہا بیٹا حسین کے ساتھ چلے جاؤ, میدان میں جاؤ. بیوی نے روکا, مگر روکا بھی ہے تو منطق اور مصلحت کے ساتھ روکا ہے. تو جو بہب نے کہتی ہے مجھے آقا حسین کے پاس لے چلو, تب جانا, مجھے لے چلو وہاں پر. جب مولا کی خدمت میں آئی ہے زوجہ وہب, آنے کے بعد کہتی ہے مولا میں ان کو روکتی نہیں ہوں مگر 2 شرط ہے میری.
مولا میری 2 شرط ہے. اب کیا شرط ہے؟ کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے ان کے بعد میرا کوئی سرپرست نہیں ہے, کوئی میرا والی و وارث نہیں ہے, آپ مجھے اپنی بہنوں کے خیمے میں جگہ دلا دیں.
زوجہ وہب تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب حسین کی بہن اسیر کر لی جائے گی.
زوجہ وہب تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زینب کے خیمے میں آگ لگ سکتی ہے, زینب کے بازوؤں میں رسن بن سکتی ہے.
دوسری شرط کیا ہے؟ کہا مولا میری دوسری شرط یہ ہے, میری دوسری شرط یہ ہے کہ یہ وعدہ کریں کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جائیں گے. وہب نے وعدہ کیا ہے, امام حسین نے وعدہ کیا, تمہیں بہن کے خیمے میں پہنچا دیں گے. کہ جاؤ وہب. اب یہی عورت ہے, دیکھیے نفس کو کتنا اس نے اپنے قابو میں کر لیا ہے. شوہر گیا, وہب کے ہاتھ کٹ گئے ہیں. جیسے ہی وہب کے ہاتھ کٹے ہیں, بیوی خود جو ہے خیمے کا ستون لے کر کے, عمود خیمہ لے کر کے میدان میں آ گئی. وہب نے دیکھا زوجہ آ گئی ہے, وہب نے کہا نہیں نہیں تم واپس جاؤ, واپس جاؤ. اچھا وہب کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے نا کہ زوجہ کو پکڑ کر کے خیمے میں لے جائے. ایک دفعہ آواز دیتے آقا, آقا مدد کیجئے, میری بیوی میدان میں آ گئی ہے. امام آئے ہیں اور اس کے زوجہ کو سمجھا بجھا کر کے خیمے میں واپس لے گئے.
اتنی بڑی تبدیلی چند دنوں کی بات ہے.
اس کو یہ جو اسلام لائے ہوئے چند دنوں سے زیادہ نہیں گزرے ہیں,
تازہ مسلمان ہے,
نئی نئی شادی ہوئی ہے,
کتنے ارمان ہے دل میں.
یہ کیا قابو پا لیا ہے, طلب الآخرہ ہے نا. نفس کو کیا لگام لگائی ہے.
جتنے بھی کربلا میں ہیں,
بڑے تو بڑے, ابھی تک تو آپ 13 سال کے بچوں کا قصہ سن رہے تھے نا. 13 سال والے تو پھر بھی 13 سال کے ہیں, یہاں تو 6 مہینے کا بچہ بھی اپنے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ساری قربانیاں حسین دے چکے ہیں, قاسم کا پامال جنازہ اٹھا چکے ہیں, علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ چکی ہے, عباس کے شانِ قلم ہو چکے ہیں، اب یکو تنہا ہے حسین، حسین کی آواز بلند ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن اہل بیت الرسول۔ ارے ہے کوئی جو اہل بیت رسول کی حمایت کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ کون تھا جو حسین کی مدد کو آتا؟ البتہ شہیدوں کے جنازے ضرور تڑپنے لگے تھے، کٹی ہوئی گردنوں سے یہ آواز ضرور آنے لگی تھی، مولا کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا ہے۔ ایک دفعہ اسی درمیان خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین در خیمہ پر آئے، بہن زینب رونے کا کیا سا، ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونا کیسا؟ کہا بھیا آپ کی صدائے استغاثہ نے علی اصغر پر بڑا عجیب اثر کیا ہے، ارے بشیر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین کہتے بہن زینب لاؤ لاؤ میرے بلال کو میرے ہاتھوں پہ دو، شاید اشقیہ رحم کھا کے اسے تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ اے عزیزو رباب اپنے لال کو لائی اور حسین کی آغوش میں دے دیا۔ علی اصغر حسین کی طرف دیکھ رہے، عجب نہیں، زبان بے زبانی سے کہہ رہے ہو بابا مجھے بھول گئے، بابا اگر میری ضرورت نہ تھی تو مجھے مدینے سے لائے کیوں تھے، مجھے بہن کے پاس رہنے دیا ہوتا۔ اے بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں اپنے قدموں سے میدان میں نہیں جا سکتا، بابا مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔
اجرکم اللہ، شب عاشور ہے آج، شب گریہ ہے، آنسوؤں کی شب ہے، زہرا کو پرسا دینے کی شب ہے۔ کس طرح سے اہل بیت نے شب گزاری ہے؟
اے عزیزو حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، بچے پر ابا کا سایہ ڈالا، لے کے چلے فوج اشقیہ اسمبلی، شاید اب حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ قرآن کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن جب حسین فوج کے سامنے آئے اور ابا کا دامن ہٹایا تو اشقیہ نے کیا دیکھا؟ قرآن تو نہیں ہے مگر قرآن ناطق کا ایک پارا ضرور ہے حسین کے ہاتھوں پر۔ حسین ایک دفعہ فوج جفاکار سے خطاب کیا، اے فوج جفاکار دیکھو، اگر تمہارے خیال میں، تمہارے ذمہ ناقص میں میں گنہگار ہوں، اس بچے کی کیا خطا ہے؟ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم نے پانی بند کر رکھا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، آج 3 دن ہے نہ اسے دودھ ملا ہے نہ قطرہ پانی ملا ہے، دیکھو کس طرح سے میرے بچے کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، دیکھو کس طرح سے میرا بیٹا تلذذ کر رہا ہے۔ عزیزو عربی زبان میں تلذذ کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جاتا ہے، پہلے مچھلی تڑپتی ہے، پھڑپھڑاتی ہے، جب بے دم ہونے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اس حالت کا نام تلذذ ہے۔ امام فرما دیکھو دیکھو میرا لال کس طرح سے تلذذ کر رہا ہے۔ ابھی بھی کوئی جواب نہ ملا تو ایک دفعہ امام نے علی اصغر کو خطاب کیا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو، بیٹا اپنی حجت تمام کر دو۔ ارے یہ موقع سن کر کے زمانے کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ننھے سے بچے نے سوکھی زبان نکالی، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ جو پھیرنا شروع کیا، سنگ دل فوج بھی رونے لگی، آوازیں آنے لگی، ارے بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے۔ اچانک عمر سعد نے کہا اے نائنا حرملا اقتا کلام الحسین۔ ایک دفعہ حرملا آگے بڑھا، کمان میں تیر کو جوڑا، تیرے سے شوبہ علی اصغر کے گلے کی طرح پھینکا، بختل کا جملہ ہے، فانقلب السبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اجرکم اللہ، خدا نہ رولائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ اے عزیزو بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، گلے سے خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے چلو میں خون کو بھرا،
چاہا آسمان کی طرف پھینکے, آواز آئی حسین اس خون نہ حق یہ قطرہ بھی اگر آسمان کی طرف آ گیا قیامت تک پانی نہ برسے گا. زمین کی طرف پھینکے آواز آئی ایک قطرہ بھی اگر زمین پہ گر گیا قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں. حسین نے یہ کہہ کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا, میں اسی عالم میں نانا سے ملاقات کروں گا. اجرکم اللہ.
عزیزو جو بھی کوئی شہید ہوا اس کا جنازہ حسین نے اٹھا کر کے مقتل میں پہنچایا, اگرچہ بہت مشکل تھا. اون محمد کا جنازہ چہیتی بہن کے سامنے پیش کرنا کوئی آسان نہیں تھا. قاسم کا پامال جنازہ بیوہ بھاوچ کے سامنے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا, مگر حسین نے یہ انجام دیا. ارے کڑیل جوال بیٹے کا جنازہ بوڑھے باپ سے جب اٹھنا رہا تھا آواز دے کے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ. ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا. بچوں کے سہارے حسین جنازہ لے تو گئے نا, اب یہ آخری جنازہ ہے جسے حسین لے کر کے جا رہے ہیں. مگر عجب عالم ہے اب تک جتنے بھی جنازے لے گئے ہیں حسین کو کوئی تردد نہیں ہے, کوئی پسو پیش نہیں ہے, لیکن اللہ جانے یہ چھوٹا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ کتنا بھاری ہو گیا تھا. حسین کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے, زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیم الامر. میں کہوں گا مولا ارے تردد کی کیا وجہ ہے, جواب ملے گا خطیب تجھے نہیں معلوم اب تک جتنے جنازے میں لے گیا ہوں یہ ان کے جنازے تھے. جب یہ خیمے سے آئے تھے تو بیویوں کو ان کے واپس آنے کی امید نہیں تھی. اون محمد کے بارے میں زینب کو یقین تھا جنازہ ہی آئے گا زندہ نہ آئیں گے. فروا کو یقین تھا قاسم کا جنازہ آئے گا, لیکن ہائے یہ ننھا بے شیر اسے تو ماں نے پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا, کیسے رباب کے سامنے پیش کرے. اور عزیزو ہوا بھی یہی جب حسین ہمت کر کے علی اصغر کا جنازہ لے کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں, ادھر سے رباب آگے بڑھی ادھر سے سکینہ رباب آقا ارے میرے لال کو پانی پلا لائے. سکینہ کی آواز میرا بھیا پانی پی کر کے آ گیا. جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا ماں نے کیا دیکھا, گلا چھدا ہوا من کا ڈھلا ہوا. ارے تڑپ گئی ماں, ایک ہی جملہ زبان سے نکلا بولیا ہم اس لوک تنہار, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. ماتم حسین